पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका में सदारती इंतखाब के हवाले से आखिरी चंद रियासतों में गिनती का अमल जारी है और जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में सदर ट्रंप को हासिल होने वाली सबकत कम हो रही है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन कामयाबी की जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जो बाइडन को इस वक्त सदर ट्रंप के 214 के मुकाबले में 253 इलेक्टोरल वोट हासिल हो चुके हैं। सदर का इंतखाब जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना जरूरी है। इस वक्त 4 रियासतों में वोटों की गिनती आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है, जिनमें एरिजोना, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया शामिल हैं। सदर ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में सबकत हासिल है, जबकि जो बाइडन एरिजोना और नेवाडा में आगे हैं। अमरीका के इंतखाबी तरीक़ेकार के मुताबिक रियासत मेन और नेब्रास्का के सिवा तमाम रियासतों में ज्यादा आम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को रियासत के तमाम इलेक्टोरल वोट हासिल हो जाते हैं। ये इलेक्टोरल वोट हर रियासत में आबादी के तनासुब से मुकर्रर किए जाते हैं। सदर ट्रंप ने जुमेरात के रोज एक बयान में डेमोक्रेटिक पार्टी पर इंतखाब में धांधली और बेसाबकी का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वो उनके दूसरी मर्तबा सदर मुंतखब होने को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी इंतखाब चोरी करने की कोशिश कर रही है और उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो बाइडन ने लोगों को सब्र करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि हर वोट को शुमार किया जाना चाहिए। सदर ट्रंप को इंतखाब में कामयाबी के लिए पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया रियासतों के अलावा, जिनमें उन्हें सबकत हासिल है, नेवाडा या एरिजोना में भी कामयाबी दरकार है। पेंसिल्वेनिया की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैथी बॉकियार ने जुमेरात के रोज कहा कि गिनती के लिए बाकी रह जाने वाले तमाम वोट डाक के जरिए डाले गए वोट हैं। सदर ट्रंप को अलास्का और नॉर्थ कैरोलिना में वाजे बर्तरी हासिल है। इन रियासतों के हतमी नतायज का भी इंतजार है। सदर ट्रंप ने एक ट्वीट में वोटों की गिनती रोक देने का मुतालबा किया। उन्होंने डाक के जरिए डाले गए वोटों को करप्ट सिस्टम करार देते हुए कहा है कि इन वोटों में तस्दीक के इकदाम नाकाफी हैं। उन्होंने इंदिया दिया कि उनकी तरफ से इंतखाब के हवाले से दायर किए गए मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। काबुल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक उर्ज़गान सूबे के अहदेदारों ने तस्दीक की है कि गजाब जिले में कंट्रोल हासिल करने के लिए तालिबान और अफगान सिक्योरिटी थी। उन्होंने कहा कि हुकूमती इमारतों पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्जा है और तालिबान को धकेलने के लिए ताज़ा कुमक पहुंच गई है। तालिबान ने फिलहाल गजाब लड़ाई के बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। और अब पाकिस्तान से मिलने वाली रिपोर्टें। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इतवार से शुरू होने वाली मुश्तरका फौजी मशकों में शिरकत के लिए 70 रुकनी रूसी फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ने एक ट्वीट में कहा है कि 2 हफ्तों तक जारी रहने वाली इन मशकों का मकसद दोनों मुल्कों की अफवाज के इंसदादी दहशतगर्दी के तजुर्बात का एक दूसरे के साथ तबादला करना है। इन मशकों के दौरान पाकिस्तान और रूस के फौजी दस्ते स्काई डाइविंग और यरगमालियों की रिहाई के लिए मशकी कार्रवाइयां मुश्तरक तौर पर करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुश्तरक फौजी मशकों का आगाज सन 2016 में पहली बार पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान में होने वाली ये 5वीं फौजी मशकें हैं और कबल अजी ऐसी नौयत की मशकें 2-2 बार रूस और पाकिस्तान में हो चुकी हैं। सलामती के उमूर के माहरीन का कहना है कि हालिया सालों में रूस और पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के सिलसिले में दोतरफा बाहमी तआवुन जारी है। रवा माह होने वाली पाकिस्तान में होने वाली रूसी और पाकिस्तानी फौजी अहलकारों की मुश्तरक कोशिशें इन्हीं कोशिशों की कड़ी हैं। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कीमत में पिछले चंद माह में इस्तेहकाम के बाद मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और 2 माह के दौरान अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कीमत में 5% से जायद इजाफा देखा गया है। अगरचे माशी माहरीन इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हुकूमत की जानिब से दरामदात को कम करने, गैर कानूनी जराये से रकूम की मुंतकली रोकने और बड़े पैमाने पर सरमाए की मुंतकली के लिए कई अहम इकदाम तो किए गए हैं, लेकिन माशी माहरीन का कहना है कि खुद अमरीकी डॉलर की कीमत में गुज़श्ता दिनों में तारीखी गिरावट की वजह से भी दोनों करेंसीज के माबेन फर्क कम हुआ है। खबरें खत्म हुई।
मजलिस मुज़ाकरा راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل،
اور میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ صاحب، آج اس پروگرام میں ہم دو موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات ہوگی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں کے سلسلے میں ملک کے صنعت کاروں کو چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ ملک میں صنعتی سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکے اور ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس چھوٹ کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا واقعی اس سے صنعتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا؟ اس پر آئی ایم ایف کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس بارے میں ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے۔ پھر دوسرے حصے میں گفتگو ہوگی پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس کے بارے میں۔ خیال رہے کہ اس ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے ایک اکثریتی فیصلہ دیا ہے۔ ہم ماہرین قانون سے گفتگو کریں گے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مثبرات کیا ہوں گے۔ تو اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ سب سے پہلے گفتگو کی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور اس چھوٹ کے بارے میں جو حکومت نے صنعت کاروں کو دی ہے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب مہر، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر شارق بورا، اور ممتاز صنعت کار قاسم تیلی۔ آغاز کروں گا ڈاکٹر ایوب مہر آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان میں صنعتوں کے لیے توانائی کے شعبے میں جو حکومت نے انسینٹیو دیا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں کٹوتی کی ہے، کیا اس سے پاکستان میں صنعتی سرگرمیاں واقعی بڑھیں گی؟
دیکھیے، ابھی جو انڈسٹریز کی ہیں، جو لیڈنگ انڈسٹریز ہیں، ان سے بات ہوئی ہے۔ ابھی ان کو دو باتیں ان کے ذہن میں ہیں جس پر وہ اپنے کمنٹس دے رہے ہیں۔ تو یہ کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوا ہے۔ نوٹیفیکیشن کا پاکستان میں یہ ایک ہوتا ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو جانا اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن آ جانا، اس میں کوئی ویریشن نہ ہو۔ وہ نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح سے مراد، وہ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، وہ بھی یہ کی گئی ہے کہ بیسیکلی پچھلے سال کے مقابلے میں جو انکریمنٹل کنزمپشن ہوگا بجلی کا، جتنے یونٹ زیادہ کنزیوم کریں گے اس پر 25% اور 50% ریڈکشن دی جائے گی اسمال اسکیل کو اور لارج اسکیل کو۔ لارج اسکیل کو 25% صرف اس اماؤنٹ پہ دی جائے گی، اس والیوم پہ دی جائے گی جو ایڈیشنل یونٹ کنزیوم ہوں گے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اس میں جو انڈسٹری کے جو ویوز ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریٹ ہیں وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں، جب ہم اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے تینوں ملکوں کو کمپیئر کرتے ہیں، تو پاکستان میں پر یونٹ ایوریج جو پرائز ہے بجلی کی وہ 25% زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی نیبرنگ کنٹریز۔ تو پہلے سے ایشو تھا۔ اب جو انسینٹیو دیے گئے کہ اسمارٹ اسکول کو 50% ایڈیشنل یونٹ پہ، لارج اسکیل کو 25% ایڈیشنل یونٹ پہ ریڈکشن دی جائے گی، اور سب سے اہم بات جو کی گئی وہ یہ کہ جو پیک آورز میں جو ریٹ ہوتا تھا، جو ایکسلریٹڈ ریٹ ہوتا تھا، ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا، وہ پیک آورز کا ریٹ اپلائی نہیں ہوگا۔ جو نارمل ریٹ ہوتا ہے وہی پیک آورز پہ اپلائی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا انسینٹیو ہے جو دیا گیا ہے۔ اس کے بیسیکلی جو میں سمجھ رہا ہوں، اس کے پیچھے جو پرائم منسٹر کا مقصد تھا یا جو گورنمنٹ چاہ رہی تھی، وہ یہ تھا کہ انڈسٹری نے یہ پریکٹس اڈاپٹ کر لی تھی کہ جب پیک آورز میں ریٹ زیادہ دینے پڑتے ہیں بجلی کے، تو جہاں الیکٹریسٹی کا جن انڈسٹریز میں کنزمپشن زیادہ ہوتا ہے، ان انڈسٹریز نے جو اپنی تین شفٹوں میں جو 8-8 گھنٹے کی وہ چلاتے ہیں، اس میں سے وہ شفٹ وہ بند کر دیتے تھے جس میں پیک آورز کا ریٹ اپلائی ہو رہا ہوتا تھا۔ دو شفٹوں میں کام کرتے تھے، دو شفٹوں ہی میں وہ اپنے پروڈکشن آرڈر پورے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اس کا نیچرل کانسیکوینسز جو تھا وہ یہ ڈیفینیٹلی یہ تھا کہ جب ایک شفٹ سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور وہ کنٹریکچوئل لیبر ہوتی ہے زیادہ جو کانٹریکٹ پر ورک کر رہی ہوتی ہے، اس ایک شفٹ کے لوگ جو تھے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ بیسک جو انسینٹیو دیا گیا ہے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو مقصد تھا یہ تھا کہ تینوں شفٹوں میں انڈسٹری کام کرے۔ یہ کہا بھی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ تینوں شفٹوں میں کام کریں، زیادہ پروڈکشن کریں، تاکہ جب تیسری شفٹ شروع کر دے اور اس پہ پیک آورز اپلائی نہیں ہوگا انڈسٹری کو انسینٹیو ملے گا تو مزید ورکرز جو ہے امپلائی ہو جائیں گے. مقصد یہ تھا کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو سوچنے کی ہے, جو ابھی تک کے کلیئر نہیں کی, کہ الیکٹریسٹی کی ڈسٹریبیوشن اور پروڈکشن, یہ دونوں چیزیں بیسیکلی پرائیویٹ کمپنی ہیں. یہ گورنمنٹ پروڈیوس نہیں کرتی نہ گورنمنٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. اب تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں ڈسٹریبیوشن کی اور پروڈکشن کی وہ کر رہی ہیں. تو جب ریٹ 50% اور 25% کم کیے جائیں گے اور پیک آورز میں بھی ریٹ چینج کیے جائیں گے, تو یہ ظاہر ہے وہ کمپنیز نہیں دیں گی اپنے پاس سے پیسے, وہ سبسڈی گورنمنٹ کو دینی ہوگی. گورنمنٹ ریٹ کو ایکول رکھنے کے لیے گورنمنٹ پے کرے گی. گورنمنٹ جو پے کرے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر الٹیمیٹلی جو امپیکٹ آئے گا وہ بجٹ پہ آئے گا. اب کس طرح سے وہ گورنمنٹ فائنانس کرے گی یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, کیونکہ ابھی ایڈیشنل ٹیکسز کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور جیسے ہی اناؤنسمنٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے فوراً آبجیکشن آیا ہے, یا تو آپ الیکٹریسٹی کے ریٹس جو ہیں ان کو کم نہ کریں, اور اگر ان کو کم کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹیکس میں اضافہ کیجیے, ٹیکس کلیکشن بڑھائیے.
اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے خود ہی اس کا ذکر کیا کہ آئی ایم ایف اس پر ریئیکٹ کر رہا ہے, اور اگر آئی ایم ایف اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے گا تو کیا پاکستان کے لیے قرضوں کو وصول میں کوئی مشکلات ہوں گی؟
دیکھیں, آئی ایم ایف کی جو ہم آلریڈی سائن کر چکے ہیں پالیسی فریم ورک, جس میں وہ ہر کوارٹرلی ہمیں انسٹالمنٹ ملتی ہے جو 3 سال تک ملنی تھی قرضوں کی, اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کنڈیشن اس کی میٹ نہیں کرتے. آئی ایم ایف جو کنڈیشن آئی ایم ایف نے رکھی ہے وہ بیسیکلی بجلی کی پرائز یا ٹیکس کی کلیکشن پر بیس نہیں کرتی تھی. وہ تھا کہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جی ڈی پی کے 4% سے زیادہ نہ ہو, جو فسکل ڈیفیسٹ ہے. اب اگر ٹیکس بھی نہیں بڑھائیں اور سبسڈیز بھی دیں تو پھر ڈیفیسٹ تو وہ نہیں رہے گا, ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. تو آئی ایم ایف کا بیسک کنسرن ڈیفیسٹ سے ہے. اگر ڈیفیسٹ کسی ذریعے سے ہم نے کم نہ کر پائے تو پھر اس صورت میں آئی ایم ایف جو نیکسٹ انسٹالمنٹ میں لیے ہیں, جو مہینے کے بعد ملی ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں پھر آئی ایم ایف شاید وہ ریلیز نہ کرے, وہ ایک پرابلم ہو سکتی.
اچھا, دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انسینٹیو جو دیا گیا ہے اس سے ملک میں انڈسٹریل ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں, انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کے جنریٹ ہونے میں دو چیزیں ہیں اس وقت جو نظر آ رہی ہیں. ہو سکتی ہے کسی طرح, اگرچہ انڈسٹریلسٹ کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا, اب ان کے جو ویوز آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ نہیں پڑے گا. لیکن دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ اگر پیک آورز کا ریٹ نارمل ریٹ کر دیا جائے تو شاید 2 کے بجائے 3 شفٹوں میں کام شروع ہو جائے کچھ انڈسٹریز میں, یقیناً ہو جائے گا. جیسے ٹیکسٹائل کے ہیں, ویونگ ہے, اسپننگ ہے, کمپوزٹ یونٹ ہے, تو ان میں آلریڈی جو ایکسپورٹ آرڈر ان کو ملے ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ, جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے, ان کے آرڈرز میں 10% کا اضافہ ہوا ہے ان کے کوانٹیٹی میں. ایکسپورٹ آرڈر ان کو زیادہ ملے ہیں, اور زیادہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت انڈیا میں اور بنگلہ دیش سے میں پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی تھی کووڈ کے کرائسس کے بعد, تو وہ آرڈر جو تھے وہ پاکستان کی طرف شفٹ کر گئے تھے. اور پھر پاکستان سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی کرنسی کافی ڈی ویلیو ہو گئی تھی, تو اس ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو انٹرنیشنل بائرز ہیں ان کو پاکستانی پروڈکٹ جو تھی وہ ایز کمپیئر ٹو انڈیا اور بنگلہ دیش کافی کم پرائز پہ مل رہی تھی. تو اس پر کم پاکستانی پروڈکٹ کی کم پرائز کی وجہ سے بھی آرڈر, کیونکہ پاکستان کے پاس ہیں 10% کا ایکسپورٹ میں اضافہ ہے, تو اور وہ اضافہ بھی ہے. اور دوسرا, اگر یہ 3 مہینے جو ہیں جولائی سے لے کے سپٹمبر تک جو رپورٹس آئی ہیں کوارٹرلی رپورٹ پروفٹس کی کمپنی کے, تو پروفٹس میں اکثر سیکٹرز میں پروفٹ میں اضافہ دیکھنے میں ہے کہ اوور آل جو ہے 43% لسٹڈ کمپنیز کے پروفٹ بڑھ گئے ہیں, اور چند ایک سیکٹر کو چھوڑ کر یہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں ان میں سب کے پروفٹ بڑھے ہیں. لیدر میں کم ہوئے, ادر وائز ٹیکسٹائل میں پروفٹ بڑھے ہیں. تو زیادہ بھی گورنمنٹ بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ بیسیکلی جو اس کا فائدہ ہوگا انرجی کے ریٹ کم کرنے کا, وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈکٹ ہیں, پروسیسنگ ہے, گارمنٹس ہے, بیڈ شیٹس ہے, اس پہ یارن ہے, ان کی انڈسٹری 3-3 شفٹوں میں کام شروع کر دے. گورنمنٹ بیسیکلی اس کو انسینٹیو دینا چاہ رہی ہے,
اور اسے امپلائمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا.
لیکن جب ایکسپورٹ کے آرڈر زیادہ آ رہے ہیں تو پھر امپلائمنٹ میں 2 کے بجائے جب 3 شفٹیں ہوں گی تو امپلائمنٹ میں اضافہ پاسبل ہے. اب میں پھر میں لیکن بتا دوں کہ جو ٹاپ انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اگری نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹ اتنا نہیں پڑے گا, اس کا اتنا بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا. اور گورنمنٹ نے بھی یہ کیا ہے, گورنمنٹ نے اس کو ابھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے کہا ہے کہ جون جون تک کے لیے ہے, اس کے بعد نہیں. میرے خیال ہے گورنمنٹ بھی ایک ٹرائل کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے یا یا صرف ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا.
اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت تو پاکستان کے اگر ایکسپورٹس کو امپورٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو کیا بیلنس بنتا ہے؟
تقریباً $40 بلین کا ڈیفیسٹ ہے, تقریباً لگ بھگ $40 بلین کے قریب ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ 22 کے قریب جو ہے وہ ایکسپورٹس ہیں $22 بلین کے قریب, اور 62 کے قریب امپورٹس ہیں. امپورٹس گورنمنٹ نے جو ابھی جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں اس کے مطابق امپورٹس کم ہوئی ہیں, ایکسپورٹ میں 10% اضافہ ہوا ہے. 10% اگرچہ بہت کچھ سگنیفیکینٹلی کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں پڑے گا, لیکن امپورٹ کم ہوئی ہے. امپورٹ کم ہونے سے ڈیفیسٹ جو ہے وہ یقیناً کم ہو گیا ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ امپورٹ جو کم ہوئی ہے اس میں دو چیزوں کی وجہ سے امپورٹ بھی کم ہوا ہے. ایک تو آئل پرائز ورلڈ وائڈ ایک فینومینا ہے کہ آئل پرائز ریڈیوز ہوئی تھی, اور آئل کا کنزمپشن بھی کووڈ کے دوران کم ہو گیا تھا, تو آئل کی امپورٹ کم ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے امپورٹ اوور آل کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دوسرا یہ کہ پلانٹ اور مشینری جو ہے کیپٹل گوڈز جو کہلاتی ہیں ان کی امپورٹ کم ہو گئی ہے. اب پلانٹ اور مشینری کی امپورٹ کا کم ہونا کوئی میں نہیں سمجھتا یہ کوئی اچھا انڈیکیٹر ہے کہ ہم کہیں امپورٹ کم ہو گئی ہے. ان کی امپورٹس کم ہونا تو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انسٹیلائزیشن کم ہو گئی ہے نا, امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کم ہو جائیں گی فیوچر میں.
ڈاکٹر ایوب مہر, یہ جو انسینٹیو دیا ہے گورنمنٹ نے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ایکسٹرا یونٹس لگائیں گے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟
نہیں, ایکسٹرا یونٹ ابھی اس سے نہیں میں سمجھتا, اس سے صرف یہ ہے کہ وہ یونٹس جو بند پڑے ہوئے تھے, جو 100% کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے تھے, شفٹوں میں کام کر رہے تھے, آدھا کام کر رہے تھے, آدھے یونٹس نہیں کر رہے تھے, وہ یونٹ جو ہیں شاید ریوائیو کر جائیں. یہی مقصد بھی ہے, یہ اس سے ابھی نئی انڈسٹری نہیں لگ سکتی, اس سے جو یونٹ بند ہیں کم از کم وہ ریوائیو کر دیں, یہ آبجیکٹیو ہے گورنمنٹ کا.
اور اس مرحلے پر ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں؟
ایکسپورٹس کے لیے جو گورنمنٹ نے ابھی تک کیے ہیں, ایک تو انرجی کے علاوہ بینکنگ سیکٹر کو گورنمنٹ نے مانیٹری پالیسی کے ذریعے پابند کیا تھا کہ وہ ایس ایم ایز کو اور ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو جو ہے وہ ریڈیوز ریٹ پر جو ہے دیں گے, لون دیں گے. کیپٹل مشینری کے لیے بھی, ان کے سیلری اینڈ ویجز کے بل کے لیے بھی, وہ کووڈ کے دوران کیا تھا لیکن بعد میں اس کو 3 مہینے کی مزید ایکسٹینشن دے دی تھی, اب پھر ایکسٹینشن اس پہ ہے. وہ گورنمنٹ مانیٹری انسینٹیوز ان کو دے رہی ہے کہ ایکسپورٹ کو کر سکے, لیکن بیسیکلی پاکستان کا مسئلہ ان انسینٹیوز سے حل نہیں ہوگا. ہماری جو ایکسپورٹس کم ہیں اس کا وجہ پروڈکٹیوٹی ہے. ہمارے یہاں جن چیزوں کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس کوالٹی کی اور جن پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے, وہ پروڈکٹس جو ہے ہم ابھی پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک بہت کافی چین ہے پوری, جس کو بنانا پڑے گا, کمپیٹیٹیو اس کو امپروو کرنا پڑے گا. ان چیزوں کے ایکسپرٹس جو ہیں, ماہرین جو ہیں, ان کا یہاں ہونا ضروری ہے, جو اس میں کیمیکل ہے, فارماسیوٹیکل ہے, انجینئرنگ گوڈس ہے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, وہ ابھی ہم نہ تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور نہ مینوفیکچر کر رہے ہیں, بلکہ پاکستان خود ہی یہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے ابھی.
کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کے معیشت کا نقشہ؟
دیکھیں, ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے, چار منسٹرز ہیں, چاروں نے الگ الگ پریس کانفرنس کر کے جو اکنامک انڈیکیٹرز بتائے ہیں. حماد صاحب نے الگ کانفرنس کی تھی, حماد اظہر صاحب نے, شیخ صاحب نے, حفیظ شیخ صاحب نے کانفرنس علیحدہ سے کی تھی, اشرت حسین صاحب نے کی تھی کانفرنس. تو اس گورنمنٹ کی یہ چار ڈفرنٹ جو لوگ تھے, ڈفرنٹ اسد عمر صاحب, چاروں نے جو اپنی اپنی, اور ارزاق داؤ صاحب نے کی تھی جو کامرس منسٹر ہیں, الگ الگ انہوں نے کی, اور اپنے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اپنے اپنے منسٹریز ہیں, ان سے ریلیٹڈ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں امپروومنٹ ان لوگوں نے بتائی. مسئلہ یہ ہے کہ جو پروفٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں, جو ایکسپورٹ زیادہ نظر آ رہی ہے, وہ انفارچونیٹلی میچ نہیں کر رہی ہے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ سے. گروتھ ریٹ ہمارا 0.4% رہا ہے مائنس میں, جب گروتھ ریٹ نیگیٹو میں ہو اور جی ایس ٹی کی کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے. ایف بی آر کہہ رہا ہے جی ایس ٹی کی کلیکشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ چیزوں کی سیل بڑھ رہی ہے مارکیٹ میں. اگر مارکیٹ میں سیلز بڑھ رہی ہے اور جی ایس ٹی کی کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ والیوم بڑھ رہا ہے چیزوں کا. والیوم یا کوانٹیٹی نہیں بڑھ رہی, اشیاء کی پرائزز بڑھی ہیں. جب پرائزز بڑھتی ہیں تو جی ایس ٹی تو پرائز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, وہ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے. اب جب جی ڈی پی نہ بڑھ رہی ہو اور سیلز بڑھ رہی ہو, یعنی سیلز کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اس کا مطلب ہے, تو وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ ملک میں جو ارننگ ہے لوگوں کی اس ارننگ میں سیونگز کی ریشو کم ہو گئی اور کنزمپشن پہ زیادہ لوگ خرچ کرنے پہ مجبور ہیں. تو وہ پھر فیوچر کے لیے انفارچونیٹلی میں بالکل اس میں کلیئر ہوں کہ فیوچر کے لیے کوئی اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے جب سیونگز کم ہو رہی ہوں. آپ
ڈاکٹر ایوب مہر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. شارق بہرہ صاحب, یہ بتائیے کہ جو حکومت نے بجلی کی نرخوں میں رعایت دی ہے, کیا اس ملک میں صنعتی سرگرمیوں پر واقعی فرق پڑے گا؟
پاکستان میں جو بجلی کے نرخ ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو ادر ریجنل کنٹریز, تو اس کا ڈیفینیٹلی جو انیشل ریئیکشن ہے ہمارے طرف سے ایز انڈسٹری از پازیٹیو کہ اس کا ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. بٹ اس میں چونکہ ابھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے تو اس لیے کوئی بہت زیادہ اسپیسیفک ریئیکشن دینا آن دس نیوز از اسٹل قبل از وقت ہوگا. تو کیونکہ آپ کو معلوم کہ جب نوٹیفیکیشن آتا ہے یا اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, اس طرح سے اس کو یہ جس کو جو کمپنیز ہیں جس کی اس کو جو اطلاق ہے وہ کرتی ہیں.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان کی جو اس وقت تو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں اور ایکسپورٹس ہیں وہ اتنی ڈاؤن کیوں ہیں, اس کا سبب کیا ہے بنیادی طور پر؟
دیکھیے پاکستان کی ایکسپورٹ ڈاؤن کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پانچ جو اسٹیبلشڈ قسم کے ایکسپورٹ سیکٹر ہیں جس میں کہ گارمنٹ ہے, چاول ہے, اسپورٹس گڈ ہے, سرجیکل گڈس ہیں, یہ ٹیکسٹائل ہے, یہ ایسی پانچ کیٹیگریز ہیں جو کہ بڑی ویسے بھی اگر اس کی کیپیسٹی بڑھ بھی جائے تو ان کی لمیٹیشنز ہیں. پاکستان کے پاس سرپلس ٹو ایکسپورٹ نہیں ہے, ہم تو بیسیکلی شارٹیجز کا ملک ہے. ہمارا یہاں پر بہت زیادہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی, ویلیو ایڈیشن نہیں ہے, اور ویلیو ایڈیشن نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی نہیں پچھلے کئی سالوں سے. پہلے بجلی نہیں تھی پاکستان میں, شدید لوڈ شیڈنگ تھی, پھر بجلی آئی, پھر اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک وجہ ہے, اور کچھ ہمارے یہاں کلچر جو ہے انڈسٹری کا وہ ہے نہیں, انڈسٹریل پالیسیز نہیں ہوتی, چینج ہوتی رہتی ہیں انڈسٹریل پالیسیز, انڈسٹریلسٹ کو کانفیڈینس نہیں ہوتا. ریجن میں اس سے پہلے ڈسٹربنس تھی, افغان وار تھی, کراچی میں ٹیررزم تھا, سو دیر آر سیورل سیورل ریزنز.
جو انیشیٹو دیا ہے انرجی کے شعبے میں گورنمنٹ نے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے مزید انیشیٹو آنے چاہیے؟
جی بالکل آنے چاہیے ایسے انیشیٹو.
مطلب کس نوعیت کے ہونے چاہیے وہ انیشیٹو؟
لیکن انیشیٹو جو ہونے چاہیے وہ گورنمنٹ کو جو انڈسٹریل لونز ہیں وہ آسان طریقے سے دینا چاہیے. ابھی جو پاکستان میں چونکہ زیادہ تر بینکس ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر ہیں, پرائیویٹ سیکٹر جو پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس ہیں وہ بینکنگ جو کرتے ہیں وہ بڑی سلیکٹو کرتے ہیں, اور بڑی ان کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں تو لینڈ مننگ وہ بڑی سخت ہوتی ہے. تو نیا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اس کے پاس کیپیٹل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے گورنمنٹ کو جو نیکسٹ انیشیٹو ایسے ہماری دیا ہے وہ 2021 تک جو ایکسپینڈ کچھ کریں گے, لیکن نئی انڈسٹری کو اس کے جو پوٹینشیل ریگولیشن اسٹیٹ بینک کو وہ ایسے بنانے ہوں گے جس سے نئے انڈسٹریل ایکسپینڈ کرے جائیں.
یہ کہا جاتا ہے کہ جو فیکٹری اونرز ہیں, مالکان ہیں, وہ ایک دو شفٹوں میں سارا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو پیک آورس کی شفٹ ہوتی ہیں ان میں کام نہیں کرتے, تو جو مزدور ہیں وہ لے آف ہوتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟
نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر انڈسٹریلسٹ تو چاہتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو, اس لیے کہ اس کی جتنی پروڈکشن زیادہ ہوگی اس کی کاسٹ پروڈکٹ کی کم ہوگی, اور یہ مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان میں وہ ایسا چاہتے ہیں, بالکل ایسا نہیں چاہتے. لیکن چونکہ بجلی کی لا اینڈ آرڈر اچھا نہیں تھا, تو ایسا نہیں ہے. پاکستانی انڈسٹریلسٹ چاہتے ہیں کہ تینوں شفٹ چلیں اور ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے موجودہ اس کو بڑھائیں, اور اس سے اس کا فائدہ بھی ہے, اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھتی ہے, اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے.
اوور آل جو اس وقت ڈیفینس ہے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس وہ کتنا ہے اور اس کو اس گیپ کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے؟
کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ تو پاکستان کا اگر منتھ آن منتھ تو ابھی بالکل نہیں ہے, پہلے تو $2 billion پر منتھ کا تھا, لاسٹ گورنمنٹ چھوڑ کر دی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ تقریباً $55 billion کا امپورٹ کیا تھا, $24 billion کا ایکسپورٹ تھا. تو اب جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو بہت امپروو ہوا ہے, وہ اس میں پاکستان میں ایک جو پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. تو فی الحال پاکستان کی جو ایکسپورٹ اگلے سال ہوگی وہ گورنمنٹ نے کچھ $25 billion کا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے, ہائی پرسنلی بلیو 23 اور 24 کے بیچ میں ہوگی.
وورا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. قاسم تیلی صاحب یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم نے انرجی کا پیکج دیا ہے انڈسٹری کو, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ملک میں انڈسٹریل ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, فائدہ ہوگا صنعت کاروں؟
میں سمجھتا ہوں بہتری تو آئے گی, اب کتنی آئے گی نہیں پتا ہے, مگر یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ پہلا پیکج ہے جو ایس ایم ایز کے لیے, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے لیے, بڑی کے لیے بھی ہے مگر ان کے اوپر ہی پہلا ہے. اور گزشتہ دنوں میں کووڈ کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی ہے تو اس میں چھوٹے ہی انڈسٹریز والوں کو تکلیف بہت زیادہ ہوئی ہے, اور وہ بہت سارے بند تھے یا کم کیپیسٹی انڈر کیپیسٹی چل رہے تھے. یہ پاسبل ہے کیا وہ واپس ریوائو ہو جائے؟ اس لیے کہ یہ پیکج جو ہے یہ ایکچولی ایڈیشنل یوسیج پہ ہے. مثلا کوئی اگر یونٹ یوز کر رہا ہے اور وہ 1200 پہ جاتا ہے, 200 یونٹ پہ ان کو 50% ریٹ ہو جائے گا. یہ قسم کا ایڈوانٹیج ہے, انسینٹیو ہے. اب اٹ آل ڈیپینڈ کہ بھائی کون کس کے ساتھ کتنا ہے, اس کا حساب بنتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. یہ تو ابھی شروع ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں بہتر ریزلٹ تو آئے گا, فائدہ تو ہوگا, بٹ اس کا کوانٹم نہیں بتا سکتے, آئیڈیا نہیں دے سکتے کہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا. تو اسی ان لوگوں کے لیے ہے نا جن کے پاس گنجائش تھی اور ابھی کام کرنا ہے اور سیل ہو رہی ہے, بڑھانا ہے تو ان کو کاسٹ میں فائدہ ہو جائے گا تھوڑا سا, ورنہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ریسنٹلی تو بہت کیا ہے اوپر, تو بہت سی وجہ سے کیا ہے, اب اس میں سے کچھ ریلیف مل رہا ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ والا حساب ہے. بڑی انڈسٹریوں کے لیے بھی ہے, مگر بڑی انڈسٹریوں میں چانسز کم ہے کہ وہ 24 آورز آلریڈی چل رہے ہیں بہت سارے. تو یہ ایکچولی پیکج اچھا ہے, انسینٹیو ہے, ایڈیشنل یوسیج پہ یہ بینیفٹس ملے, بٹ آئی تھنک اٹ آل ڈیپینڈ کہ ایک آدھ مہینہ دو مہینے کے بعد صحیح پکچر ملے گی کہ کتنا اس کا فائدہ ہوا.
تیلی صاحب یہ بتائیے کہ جو صنعتکار ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھی ہیں بہت سارے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کرے گا, اب کس کے پاس گنجائش ہے اور فل نہیں چل رہا, اور اگر وہ چلا رہا ہے اب ایکسٹرا یوز کرے گا لاسٹ ایئر کے مقابلے میں تو اس کو بینیفٹ ملے گا, وہ بینیفٹ کا اوور آل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کتنا ایڈوانٹیج ہوگا. یہ تو انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کرے گا نا
جی,
اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا, تھوڑے سے آئیڈیا ہو جائے گا کتنا بچت ہوئی, وقت بہتر ہوگا, کچھ بھی ہوگا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت اچھا ہو جائے گا یا بہت تھوڑا اچھا ہوگا, مگر یہ یقین ہے کہ اٹ ول گیٹ بیٹر, کہیں نہ کہیں اس کا بینیفٹ تو ہے, کتنا ہے کوانٹم وائز یہ بڑا مسئلہ ہے.
اچھا پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کیوں نہیں بڑھ رہی, اس کا کیا سبب ہے؟
ایکسپورٹس تو میرے خیال سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے یہ مہینے سے, اکتوبر کے مہینے سے بڑھ رہی ہے, مگر سلولی ہے نا. ابھی تو دیکھا نا کووڈ سے بھی, کووڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن وغیرہ تھے, اور اس کے بعد بارشیں کراچی میں تو بہت ہو گئی, تو یہ سب فیکٹر ہے. مگر ابھی میرا خیال سے اکتوبر بہتر ہوا ہے ہر لحاظ سے, تو اکتوبر بہتر ہوا ہے, نومبر اور بہتر ہوگا, ان شاء اللہ گریجولی بہتر ہونا چاہیے. انٹل انلیس کوئی انفورسین نہ ہو جائے یا حکومت کوئی ایسی پالیسی نہ لے دے جس کو روکا اٹھو, تو میرا خیال سے تو اب آگے بڑھے.
آپ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے حکومت سے کس قسم کی پالیسیز یا امراض چاہتے ہیں؟
وہ تو کافی بڑا دے دی گا ایکسپورٹ والوں کو, انہوں نے 7.5 سینٹ پہ گیس اور بجلی کے جو ریٹ تھے 6.5 سینٹ اور 7.5 سینٹ وہ کر دیے. جتنا بھی ریجنل کنٹری سے کمپٹیشن کے لیے ریکوائرمنٹ تھی ریفنڈ وغیرہ کی سارا انہوں نے کر دیا ہے. اب اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ ایکسپورٹ کوالٹی چاہیے. وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ابھی تو ایک دینا ہوا ہے, امپروومنٹ آیا ہے, انیشیل ہے, ابھی ریزلٹ اور آئیں گے تو پتا چلے.
آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا ٹارگیٹس ہیں آپ لوگوں کے جو صنعت کار ہیں ایکسپورٹس کو انہانس کرنے کے لیے؟
میرے خیال سے بہتری آئے گی. ٹارگیٹس تو خیر 25,000 سے کراس کرنے کے ہے, اللہ کرے ہو جائے, مگر آئی ڈونٹ نو. میں اس کو کمنٹ نہیں کر سکتا, کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی اسٹارٹ ہے اور اتنے برے حالاتوں میں سے نکل کے آ رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل.
اس وقت کتنے کی ایکسپورٹس کر رہا ہے پاکستان؟
بھائی 20-22 ارب کے آس پاس گھوم رہی تھی آخری 2 سالوں سے. اب یو آر ایگزیکٹ فگر نہیں سنتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ 23-25 کا ٹارگیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے.
اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اور بھارت میں کووڈ کی وجہ سے چونکہ انڈسٹریل پروڈکشن پہ فرق پڑا ہے, اس لیے پاکستان کو ایکسپورٹ کے آرڈر زیادہ مل رہے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
بھائی یہ تو دیکھیں دنیا کی مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, مگر ایک بات ظاہر ہے کہ اس میں جو آرڈر ہے وہ اگلے 6-8 مہینے کے, یہ تقریباً سال کے لوگوں کے پاس آرڈر ہے, ٹیکسٹائل والوں کے پاس. ان کا پرانا دھندا ہے, لوگوں کے ساتھ واسطہ ہوگا. اور یہ بھی صحیح ہے کہ چائنا اور یہ بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ کی وجہ سے بھی کچھ یہاں شفٹ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, آرڈر تو آیا ہے, انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے.
سی پیک جو ہے آپ کے ایکسپورٹس کے لیے کوئی فراہم کرتا ہے انسینٹیو؟
سی پیک کا تو کنسٹرکشن پارٹ آف ویو سے زیادہ چیزیں ہیں. کنسٹرکشن لائن میں سیمنٹ اور یہ انفراسٹرکچر ہے, اس میں زیادہ ہے. ابھی سی پیک میں چھوٹی انڈسٹری اس طرح کی انڈسٹری ابھی تک نہیں آئی ہے, اسپیشلی کراچی طرف تو نہیں آئی. اور سی پیک کا بھی بیچ میں سلو ڈاؤن تھا, ابھی واپس حالات کہہ رہی ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے سب گڑبڑ ہو گئی, اب ٹھیک ہو جائے.
یہ تھے سراج قاسم تیلی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے. اب چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب, یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی جانب. ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے 2 ممتاز ماہرین قانون موجود ہیں. لندن سے ہمارے ساتھ بیرسٹر امجد ملک ہیں اور پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر قانون قاضی مبین. بیرسٹر امجد ملک, قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل کیا گیا اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا گیا, جس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے؟
قاضی صاحب کا بنیادی طور پر کیس یہ تھا کہ ایک صحافی نے حکومت وقت کو خط لکھا کہ مجوزہ جج کے پاس بیرون ملک کے ساتھی ہیں جو انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز یا گوشواروں میں جب ڈکلیئر نہیں کیے, اس کے اوپر حکومت وقت نے ایک ریفرنس بنا کے صدر صاحب کو دیا, جنہوں نے اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں داخل کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ ریکوری یونٹ جو بیرسٹر شہزاد اکبر کی سربراہی میں کام کر رہا تھا, اس نے اور لا منسٹری نے مل کے اس کے اوپر اپنے تئیں انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی, اور ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن بھی ہوتی رہی. یہ معاملہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آیا تو اس کو جج صاحب نے اور دوسری بار ایسوسیشن نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے ریفرنس دائر کرنے سے پہلے, وہ بادی النظر میں غیر قانونی ہے, بدنیتی پہ مبنی ہے, اور اس میں قانونی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا. سپریم کورٹ نے اپنے میجورٹی ڈیسیجن میں یہ فیصلہ کیا کہ حکومت وقت نے اس ریفرنس کو اس کو قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے, اور میلافائیڈ ان لا, یعنی جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، یعنی یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ اساتذہ جج صاحب کے ہیں یا ان کی بیگم کے ہیں، اگر بیگم کے ہیں تو ان کو نوٹس نہیں دیا گیا کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن کیوں نہیں جمع کروائی ان گوشواروں کو، ان میں کیوں نہیں ان کو ڈکلیئر کیا، اور اگر آپ نے بیرون ملک جائیدادیں خریدی ہیں تو کس ذرائع سے پیسے لگائے گئے، پیسے پاکستان سے گئے ہیں تو کیسے بھیجے گئے اور یہ کہاں سے آئے، تو وہ یہ تمام جو پروسیس ہے وہ ایف بی آر کے ذریعے پورا نہیں کیا گیا. اور جب یہ معاملہ صدر صاحب کے پاس آیا تو صدر صاحب نے بھی اسی مٹیریل اور ایڈوائس کے اوپر ریلائی کیا انڈیپینڈنٹلی، اپنے ذرائع سے اس کو جانچا نہیں، دیکھا نہیں کہ کیا قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں، دیکھا نہیں کہ کیا انہوں نے اپنا کہ کیا اس میں کوئی قانونی غلطیاں تو نہیں ہیں، اور انہوں نے کیونکہ وہ مسنگ ہے وہ پورا مائنڈ اپلیکیشن، ججوں نے یہ کہا کہ یہ قانون کے مطابق نہیں تھا، میلا فائڈ ان لا تھا، ضابطہ اور طریقہ کار جو اپنایا گیا وہ فالٹی تھا، ہیستی تھا، خواہش تو ہو سکتی ہے، قانون کے اوپر پورا نہیں اترتا، اور انہوں نے اس کو کالا دم قرار دے دیا. اور
سپریم کورٹ نے جو اپنا ڈیٹیلڈ ججمنٹ دیا ہے اس میں کیا کہا ہے؟
سپریم کورٹ نے بیسیکلی تین چیزیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اختیار پرائم منسٹر اور کابینہ کو ہے، لا منسٹر اور اے آر یو کے یونٹ کو نہیں ہے کہ وہ ریفرنس کو آتھورائز کرے یا ریفرنس کے اوپر انویسٹیگیشن آتھورائز، یہ کابینہ اور پرائم منسٹر کا پروگیٹیو ہے کہ اس کے اوپر جانکاری کر کے تو اس کو انیشیٹ کرے، پھر پرائم پریزیڈنٹ کو بھیجے، اور پھر پریزیڈنٹ کا انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو یہ انڈیپینڈنٹلی دیکھنا ہوگا، وہ جو اس کو چیز آ رہی ہے وہ ایک پورا ایک ان کا دفتر ہے، اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے، وہ اس کو واپس بھیج سکتا ہے کابینہ کو کہ یہ آپ نے چیزیں پوری نہیں کہی، ایف بی آر کا نوٹس نہیں ہے، بیگم صاحبہ سے ان سے پوچھا نہیں ہے، آپ نے ان کے احساسوں کے اوپر ان کا جواب تو لے لیں، شاید ان کے پاس قانونی توجیہات، آپ نے ایک جج کے اوپر جلدی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے احساسیں ڈکلیئر نہیں کیے، اور ڈکلیئر نہیں کیے تو وہ منی لانڈرنگ کی ہے، اور منی لانڈرنگ کی ہے تو وہ جج بننے کے اہل نہیں رہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ تمام مراحل بہت جلدی میں طے کیے ہیں. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو یونٹ جو اپنی کاروائی کر رہا تھا اس کے پاس یہ اختیار نہیں، اس کے پاس آج خود کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ پراپرٹیز کی تفصیلات برطانیہ سے جمع کرے یا جج صاحب کی ایف بی آر سے فائلیں منگوائے یا ان کی فیملی کی فائلیں منگوائے، ان کی پرانی جائیدادیں دیکھیں، نئی جائیدادیں دیکھیں، اور لا منسٹر خود کوئی اختیار نہیں رکھتے جب تک پرائم منسٹر اور کابینہ اس کو یہ منظوری نہ دے، اور وہ منظوری بھی ان کی نظر میں یہ تھی کہ منظوری بھی صدر صاحب ریفرنس فائل کر کے اگر یا تو کابینہ منظور کرتی یا صدر صاحب ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو فائل کرتی، سپریم جوڈیشل کاؤنسل آتھرائز کرتی کہ اب ہمیں اس ریفرنس کے اوپر انویسٹیگیشن درکار ہے، تو وہ جوڈیشل پاور یوز کر کے تو اس کے اوپر آتھرائز کرتی انویسٹیگیشن، ادروائز اگر انویسٹیگیشن شروع کر دیں تو شاید بادی النظر میں شاید آپ جج کو نہیں ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں.
اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مائنورٹی ججمنٹ بھی آیا ہے جو ڈیفرنگ نوٹ ہے ججمنٹ سے، وہ کیا ہے؟
وہ ان ججمنٹ میں جو منصور صاحب ہیں اور یائیہ صاحب ہیں اور ایک جو باقر صاحب ہیں، انہوں نے اس سے تھوڑا اختلاف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں میلا، ایک نے تو کہا کہ میلا فائڈی انفیکٹ بھی ہے، بدنیتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر اور ان کا جو اے آر یو یونٹ ہے یا لا منسٹری ہے ان کو اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. دو کے جو پریس سٹیٹمنٹس آئی تھی اس کے اوپر ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کے خلاف سخت آبزرویشن آئی ہیں اور حکومت کو کاروائی کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن جج صاحب یہ سمجھتے کہ یہ بدنیتی اکیلی قانونی پروسیس کی نہیں ہے، بدنیتی ویسے بھی ہے کہ ایک جج کو غالباً شاید ان کی سخت ججمنٹس کی وجہ سے جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے اس کو معاملے کو ایف بی آر میں دوبارہ بھیجنے کے اوپر بھی اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب شہزاد اکبر کے پاس اس کے یونٹ کے پاس کسی جج کو انویسٹیگیٹ کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا، تو جب اختیار ہی نہیں تھا تو اختیار نہ ہونے کے بعد جو بھی کاروائی کی گئی ہے وہ کالا دم ہے، اس کے بعد جو بھی انہوں نے انویسٹیگیشن کی یا جو انہوں نے از خود رپورٹیں منگوائی وہ غیر قانونی تھی، غیر آئینی تھی، اور اس کے اوپر ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، رادر دین کہ آپ جج صاحب کو مزید کسی دیں.
اچھا ملک صاحب، جب کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو مین ججمنٹ تھا میجورٹی کا، اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ میل ایف آئی ڈی تھی، تو پھر اب اس کیس کو دوبارہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجنے کا کیا جسٹیفیکیشن تھا سپریم کورٹ کے پاس؟
ججوں نے ایک انٹرسٹنگ اس میں بات کہی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جج بھی احتساب سے بالا تر نہیں، جج بھی اگر کوئی میلفیئسنس پائی جاتی ہے یا کوئی غیر آئینی یا ان کے کانڈکٹ میں، کیسوں میں یا ان کے ذات میں کوئی چیز غلط پائی جاتی ہے، تو اس کا جو مجوزہ ادارہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس میں پراپرٹی کی موجودگی ہے اور اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں جن کے شاید جوابات دینے کے جج صاحب یا ان کی فیملی مجاز ہے، تو اس کا انہوں نے کہا کہ طریقہ کار اپلائی کر کے جو ایف بی آر یا اس کا ہے اس کو، اس کے جوابات جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رکھے جائیں. وہی فورم ہے جہاں کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ فیصلہ کرے کہ جج صاحب کی بیگم نے جو جوابات دیے ہیں اس کے اوپر کوئی ریفرنس بنتا ہے یا نہیں بنتا. ججوں نے اختلاف کیا ہے لیکن میجورٹی ججمنٹ یہی کہتی ہے کہ اس کے جوابات سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس رکھے جائیں کہ ایف بی آر، ٹیکس ریٹرنز، منی کی ترسیل، ایسٹس کی پوزیشن، اور اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہے اور کیا ٹیکس لا اس کے اوپر کہتا ہے یا کیا جو منی ٹرانزیکشن ہے اس کے اوپر کیا کہتا ہے. تو ایز سچ وہ کہتے ہیں کہ یہ پروگیٹیو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا ہے، وہ یہ ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جج احتساب کے اس عمل سے بالا تر نہیں ہے، اور اگر انڈیپینڈنٹلی اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ شکایت کا اندراج ہو سکتا ہے اور وہ از خود بھی انویسٹیگیشن آتھرائز کر سکتی ہے، آن نوٹس بھی کر سکتی ہے، اور وہی ایک فورم ہے جس کو استعمال کیا جانا چاہیے، اس کو ڈیفنکٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا. اور کسی بھی جج کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے خلاف شکایت ہو گئی ہے تو پتہ نہیں خدا نہ خواستہ آسمان گر جائے گا. تو وہ کہتے ہیں شکایت آئی ہے، اس کی تحقیق، اس کا جواب، اس کے اوپر ریفرنس، اس کی کاروائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا معاملہ ہے جو آئین میں درج ہے.
تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی اور بار کونسل نے، اس میں یقیناً یہی کہا گیا ہوگا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے. تو میجورٹی ججمنٹ جو ہے اس کا مطلب جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ابھی آپ بالکل بری ذمہ نہیں ہیں جب تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے اس کا فیصلہ نہ ہو جائے.
نہیں، تھوڑا سا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا وہ بدنیتی پر مبنی ہے اور بدنیتی لا یعنی قانونی جو پروسیس استعمال کیا گیا وہ ہیستی تھا، قانون کے مطابق نہیں تھا اور زیادتی تھی. اب انہوں نے یہ کہا کیونکہ یہ اس میں یہ نکات نکل آئے ہیں، چاہے وہ ایک کی طرف سے آئے ہیں، صحافی کی طرف سے آئے ہیں یا حکومت کی طرف سے آئے ہیں، تو اس کا فورم جوڈیشل سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اب سپریم یہ ریفرنس ہم خارج کرتے ہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس درخواست کو بھیج دیتے ہیں، وہ دیکھ لے اور آپ کے جوابات بھی دیکھ لے. اگر آپ کہتے ہیں آپ کا اس پراپرٹی سے متعلق نہیں ہے اور آپ کی بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس کا میری ہے یہ پراپرٹی، اور اگر وہ ایکسپلین کر پاتی ہیں کہ یہ میرے پیسوں سے لی ہے اور یہ باقاعدہ اکاؤنٹڈ فور ہے اور ہم نے ایسٹس جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرنز پہلے جمع کرواتے رہے اور اب کیوں نہیں کروائی، اور پراپرٹی قانون بننے سے پہلے کی ہیں جو نیا قانون تھا، تو وہ فیصلہ یہ کریں گے کہ آیا ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف کو کاروائی بنتی ہے، اور اگر کاروائی بنتی ہے تو کیا اس کا جج صاحب کے کانڈکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نکلتا ہے یا کوئی میئر ٹیکس کے معاملات نکلتے ہیں، تو یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ کرے گی. تو ایز سچ قاضی صاحب کے پاس خلاف جو ریفرنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ جو درخواست تھی وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلے گئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل دونوں سائڈوں کا جواب دیکھ کے فیصلہ کرے گی کہ اس کو آگے چلانا ہے یا نہیں چلانا.
بہت شکریہ بیرسٹر رنجیت ملک صاحب. آپ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. قاضی مبین صاحب، آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ماہر قانون، یہ بتائیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے جس میں ایک اکثر جدید فیصلہ آیا ہے اور پھر مائنورٹی کا ایک اختلافی فیصلہ آیا ہے، قانونی زبان میں اس کا کیا مطلب ہوا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
اس میں ڈائریکشن دی گئی تھی کہ ایف بی آر کو اپروچ کریں، ایف بی آر انویسٹیگیٹ کرے گا اس کو، ٹائم ڈیڈ لائن دی تھی، اس میں ٹائم لائن فکس کی تھی کہ اتنے دن کے اندر وہ ایف بی آر کو آپ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ دیں گی پورا ریکارڈ، اور وہ پھر اس کے بعد وہ رپورٹ سبمٹ کریں گے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ ڈیٹرمن کریں گے. اور انہوں نے کہا تھا جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے فنکشن کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے
سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پہ پروسیڈ کر سکتی ہے. تو بیسیکلی یہ اب ان تمام جو شارٹ آرڈر تھا اس وقت جو اس کی ڈیٹیل ریزنز دی ہیں ریزننگ تھی تمام کیسز سے جڑی ہیں. آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مقبول باقر صاحب کا ان دو ججز کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا, یہ مائنورٹی ڈیسیژن تھا. تو وہ انہوں نے اپنے ریزنز دیے ہیں جو ان کے شارٹ آرڈر میں ڈسینٹنگ نوٹ تھا اس کے ڈیٹیل ریزنز انہوں نے دیے ہیں. تو یہ کورٹ آرڈر نہیں ہے. کورٹ آرڈر جو ہوتا ہے وہ میجورٹی ویو کا جو ہوتا ہے وہ کورٹ آرڈر ہوتا ہے, یہ مائنورٹی ویو کا آرڈر نہیں کنسیڈر ہوتا. اس لیے اگر وہ آپ جو فائنل آرڈر ہوتا ہے اس پہ سارے ججز جو ہیں وہ پورا کورٹ آرڈر کنسیڈر ہوتا ہے جو میجورٹی ویو ہوتا ہے, وہ فل کورٹ کا اینڈ پہ ڈیسیژن کنسیڈر ہوتا ہے.
اچھا تو
میجورٹی نے جو ڈیسیژن دیا تھا تو جو میجورٹی کی آپ نے ریزننگ پڑھی ہوں گی ایک بار کسی کے بارے میں کوئی ایسی آبزرویشن نہیں تھی, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ پروسیس ہونا چاہیے. اور یہ انہوں نے ضرور آبزرو کیا کہ وہ جو بھی ایف بی آر کی جو رپورٹ آئے گی وہ پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے گی اس کو کہ جی اس پہ وہ کیا سفیشینٹ ایسا میٹیریل ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پہ فردر پروسیڈ کرے یا سفیشینٹ نہیں ہے تو وہ نہ کرے فردر. تو بیسیکلی وہ ایڈمٹ کر لیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ یہ میری بچوں کی پراپرٹی ہے. انہوں نے کہا چونکہ وہ پراپرٹی کو تسلیم کر لیا لہٰذا اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ میلا فٹی ہے یا میلا فٹیز کے کوئسچن میں نہیں جایا جائے گا. کیونکہ جو چیز کو کیونکہ انہوں نے تو ڈسپیوٹ ہی نہیں کیا تھی اس پراپرٹی کو, اگر وہ ڈسپیوٹ کرتے تو پھر اس طرف جایا جاتا کہ میلا فٹی لی یہ ایلیگیشن لگائے گئے ہیں. چونکہ وہ ایک انفارمیشن دی گئی تھی اور اس انفارمیشن کے اندر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ یہ پراپرٹی تھی تو وہ ایڈمٹ کر لی گئی ہیں. تو لہٰذا یہ میلا فٹیز نہیں ہے. میجورٹی ڈیسیژن یہ ہے جو دو ججز کا ڈیسیژن کی جو ڈیٹیل ریزننگ آئی ہے وہ ان کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا مین ججمنٹ مین ڈیسیژن کے اندر اور اس کے انہوں نے ریزننگ دی ہے. تو یہ ریزننگ جو ہے یہ کورٹ آرڈر کنسیڈر نہیں ہوتا.
قاضی مبین صاحب میرا یہاں سوال یہ ہے کہ جو مین ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا اس کو اگر ہم عام الفاظ میں اپنے سننے والوں کو سمجھانا چاہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب بے گناہ پائے گئے ہیں یا یہ کہ ان کے خلاف کوئی چیز ملی ہے؟ مطلب کیا ہوا عام لفظوں میں بتائیے.
عام لفظوں میں یہ ہوگا کہ جی ابھی کوئی نہ ان کی پوزیشن کلیئر ہوئی ہے نہ ان کے خلاف کچھ پروو ہوا ہے. ابھی تو صرف اتنی چیز ہے کہ یہ ایک چیز آئی ہے کہ پراپرٹی کی پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے کہ یہ ان کے اہل خانہ کی پراپرٹی ہے اور یہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی, یہاں مینشن نہیں کی ہوئی. یہ ایون ان کی یہ بھی ہے کہ ان کی بزنس میں بھی اپنی جو ریٹیل میں یہ مینشن نہیں کی تھی. تو یہ لہذا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور وہ ایف ڈی آر جو ہے اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ جی وہ اس پہ پروسیڈنگ کا جو ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے کہ وہ اس پہ پروسیڈنگز کنڈکٹ کرے, فل موقع دیا جائے. یہ جو ان کی اہلیہ ہیں جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ وہاں پر اور ان کے بچے اور یہ اس کے اندر اپنا پورا اپنی پوزیشن کلیریفائی کرے, اس کی وضاحت دیں جو جو ایسٹس ہیں یا ان کے سورسز وغیرہ, اور اس کے بعد وہ پھر ایک رپورٹ سبمٹ کریں گے جو سپریم کورٹ کی جو ٹائم لائن تھی اس کے مطابق, اور وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر وہ جائے گی. پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے گی کہ جو ایویڈنس آئی ہے ایف بی آر کی طرف سے کیا اس کے تحت کوئی ایسا الزام ثابت ہوتا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ کہ یہ کوئی کنسیلمنٹ آف ایسٹ تھی یا یہ کسی ناجائز ذرائع سے بنائی گئی تھی یا نہیں آتی کوئی ایسی ایویڈنس, تو یہ اس کا ڈیٹرمن ہوگا. تو اس چیز ان کے خلاف ابھی ایسا ثابت ہوئی ہے اور نہ ہی ان کی پوزیشن پوری کلیئر ہوئی ہے, کیونکہ پراپرٹی ایڈمٹ انہوں نے کی ہے کہ یہ پراپرٹی ان کے اہل خانہ کی ہے. اب یہ جب فردر پروسیڈنگز ہوں گی اس میں سامنے آئے گا کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں کیا جو ذرائع انہوں نے بتائے ہیں کیا اس کے ذریعے جسٹیفائڈ ہوتی تھی ایسٹ, یہ کنسیلمنٹ نہیں ہے یا یہ کسی ناجائز ذرائع سے بنائی گئی ہیں یا کسی لا کی وائلیشن کر کے بنائی گئی ہیں, منی لانڈرنگ ہے یا جو ہے یہ ٹیکس ایویژن ہے. ان کا ایک سٹانس یہ بھی آتا ہے کہ ایٹ دا موسٹ یہ ٹیکس ایویژن ہے تو ٹیکس ایویژن کی یہ ٹیکس میں مینشن نہیں کی تو ٹیکس پہ آپ کو پینلٹی آ سکتی ہے, تو میرے کنڈکٹ پہ نہیں آ سکتی جس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ سٹانس ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیٹرمن ہونی ہے, تو ابھی کوئی چیز ڈیٹرمن نہیں ہوئی. یہی اس کورٹ کا آرڈر تھا کہ جی انہوں نے کہا جو چیلنج کیا گیا تھا پروسیڈنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اور ہماری وکلا صاحبان نے بھی جو چیلنج کیے تھے, انہوں نے چیلنج کی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگ کو, چیلنج کیا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ پروسیڈنگ کواش کرے اور یہ ختم کریے, ریفرنس کو کواش کر دے. تو سپریم کورٹ نے وہ ریفرنس کواش نہیں کیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ابھی جو ہے یہ اپنی پروف کرے ساری, اس وقت جو ہے پریلیمنری اس پہ جو کچھ ابھی ہے ریفرنس یہ سفیشینٹ نہیں ہے, صرف باقاعدہ پروسیڈنگ وہ کچھ چیز سامنے آئے, ایف بی آر جو ہے وہ پوری پروسیڈنگ کر کے انویسٹیگیشن کر کے اپنی پھر وہ ایک رپورٹ سبمٹ کرے, سب کا اسٹانس لینے کے بعد, سب کو رائٹ آف ہیئرنگ دینے کے بعد, سب کی ڈاکومنٹری ایویڈینس دیکھنے کے بعد پھر وہ پروسیڈ کرے. تو لہٰذا سپریم کورٹ نے جو یہ ریکویسٹ تھی ان کے صاحب کی بھی اور جو وکلا صاحبان جو تھے پٹیشنر کے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگ سیٹ اسائڈ کر دی گئے, وہ انہوں نے نہیں کی تھی. تو لہٰذا اب یہ میٹر الائیو ہے دونوں طرف سے. اب ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے اس پہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل پروسیڈ کرے گی, اور جو مین ہے یہ آرٹیکل 209 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت, یہ ہماری سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جس میں چیف جسٹس ہوتے ہیں ممبر, اس کے ساتھ سینئر ججز ہوتے ہیں, اسی طرح جو ہائی کورٹس ہیں ان کے جو دو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں. یہ پورا ایک جو سپریم جوڈیشل کمیشن ہے, یہ سپیریئر جوڈیشری کے خلاف اگر کوئی ایلیگیشن ہیں ان کے کنڈکٹ کے, مس کنڈکٹ کے, تو وہ وہاں پر یہ کمیشن جو ہے وہ امپاور ہے. اس میں صرف سپریم کورٹ بھی نہیں کرتی, یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پاور ہے, کانسٹیٹیوشنل پاور. تو وہ ابھی پروسیڈنگ جاری ہوں گی, ان کا ڈیسیژن آئے گا اس رپورٹ کی بیسس پہ. اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا ڈیسیژن.
اچھا, ان دی مین ٹائم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے منصب پر قائم ہیں؟
جی, وہ اپنے جی ابھی منصب پہ قائم ہیں, کیونکہ ابھی جب کوئی ایسی کوئی چیز آئے گی کسی اسٹیج پہ کو دیکھا جائے گا تو تب پھر وہ اس کو ان کو ہو سکتا ہے کہ روکا بھی جائے, لیکن نارملی اب یہ پریکٹس ہوئی ہوئی ہے کہ یہ کافی اچھا ہے کہ وہ کنٹینیو کراتے ہیں جب تک کہ
ثابت نہ ہو جائے. جی اچھا, دوسرے یہ کہ یہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا, یہ ریفلیکٹ نہیں کرے گا پاکستان کے صدر پر یا گورنمنٹ پر, اس لیے کہ صدر نے ہی یہ ریفرنس بھیجا تھا؟
یہ میجورٹی ڈیسیژن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جو کورٹ آرڈر ہے یہ تو مائنورٹی ویو کی, یہ ان کی ریزننگ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی منسٹرز کے خلاف بھی کاروائی ہو, اور وہ جو صحافی ہے اس کے خلاف بھی کاروائی ہو, اور منسٹرز کے تمام منسٹرز کے خلاف بھی کاروائی ہو, ایون فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف کانٹیمپٹ پروسیڈنگ ہو, یہ ساری یہ صرف ان دو ججز کی جو ہے یہ مائنورٹی ویو کا تھا, میجورٹی ویو میں نہیں. تو کورٹ آرڈر جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جو میجورٹی کا اوپینین ہوتا ہے وہ اینڈ پہ وہ کورٹ آرڈر ہوتا ہے, فائنل آرڈر کورٹ کا وہ ہے جس پہ کوئی ایسی آبزرویشن نہیں ہے گورنمنٹ کے, تو گورنمنٹ کے لیے کوئی پریشانی یا کوئی ایسی بات نہیں.
اچھا, تو نارملی ان ساری پروسیڈنگز کے کمپلیٹ ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے قاضی صاحب؟
کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کافی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ٹائم لائن ایسی نہیں ہے, اور ابھی بھی آپ کے سامنے دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا. جو میری انڈیپینڈنٹ میرا اپنا اوپینین ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو کورٹس ہیں اور جو ججز ہیں اتنی سپیریئر ہائر پیڈسٹل پہ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ بہت ٹرانسپیرنٹ مینر میں رکھنا چاہیے, اس بات کو بھی اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے اور اس کے اندر اس طرح سے ڈیفینڈ کرنے میں کہ جی وہ اپنے ڈیفینس کے اندر باقی سب پر الزام تراشی کرے کہ جی اس نے بھی یہ کیا اور فلانے نے بھی یہ کیا, اس کے بجائے وہ ان کو مناسب تھا کہ وہ خاموش رہتے اور پیچھے ریزائن نہ کرتے, لیکن جس طرح اس کو کانٹروورشل کہتے کہتے جو بھی الزام ہے آپ نے لگایا ہے آئیے لگائیں, میں میری وائف آ کے اور بچے آ کے اس کی ڈاکومنٹری ایویڈینس ساری پرووائڈ کرتے ہیں. اتنا بڑا اس طرح کا ایشو نہیں بننا چاہیے تھا, اس سے بہت زیادہ کانٹروورسی ڈیولپ ہوئی ہے,
اور جوڈیشری کی ساکھ جو ہے
احتیاط ہونا چاہیے,
اور جوڈیشری کی ساکھ جو ہے اس کو بھی کوئی نقصان پہنچا ہے اس سے؟
ڈیفینیٹلی, دیکھیں نا کتنے لوگوں کو موقع ملا کریٹیسائز کرنے کا, کہ جی جوڈیشری پہ کرٹیسزم ہوا کہ جب آپ ایک عام آدمی کو آپ بلاتے ہیں, ایک عام آدمی کو سیاست دان آتا ہے آپ کورٹ میں آتا ہے, کسی ادارے کے بڑے بڑے سربراہان کو طلب کیا جاتا ہے, اور کس طرح سے کورٹ کے اندر ان کے ساتھ اگر وہ ذرا سی بھی چیز ہوتی ہے تو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, کہ آپ پروف کریں کتنے پارلیمنٹیرین سینئر پارلیمنٹیرین وہ ڈسکوالیفائی ہوئے کہ آپ کا یہ ایسٹ تھا اس کے اندر یہ نہیں ہوا, یہ آپ پر برڈن آتا ہے بینگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو, آپ کا ایک فارمر پرائم منسٹر بھی ڈسکوالیفائی ہوئے. تو جب ان سب کے اوپر یہ ساری چیز ہوتی تھی, تو وہی والا جس طرح ریسپانس ادھر سے وہ لوگ دیتے تھے, تو ایسا ریسپانس اس اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے ہوئے نہیں آنا چاہیے تھا. یہ اس لیے بہت زیادہ کنٹروورشل یہ ایشو ہو گیا, کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی, سپریم کورٹ پہ بھی ہوا. تو یہ ان کو دیکھ رہے ہیں ابھی بھی, اگر جو پہلے چلے بات چیز ہو گئی وہ ہو گئی, ابھی بھی ان کو چاہیے کہ اس کو مزید جو ہے وہ کنٹروورشل نہ کریں. بہترین اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں اور اس کو پروسیڈ ہونے میں جو اپنی پوزیشن ہے وہ آپ اس کے اندر کریں. دیکھیں آپ کو یہ سب ان کے خلاف جو سنی ہے نا, جسٹس کے کے آزاد کے خلاف بھی تھا, سندھ ہائی کورٹ کے جائیں, اور آپ نے کہیں کوئی خبر نہیں سنی, کہیں کوئی چیز اپوز نہیں کی, کوئی چیز چیلنج نہیں کی انہوں نے بھی, حالانکہ ایک ہی ٹائم پر وہ ریفرنس ہوا تھا, تو وہ انہوں نے کوئی چیز اس کو نہیں کی. وہ جو بھی اپنا خاموشی سے ڈیفینس دے رہے ہیں کر رہے ہیں, انہوں نے چیلنج نہیں کیا. پہلے چلے جو کچھ ہو گیا, لیکن مزید اس کو نہ اچھالا جائے, اس کو خاموشی کے ساتھ ایک ڈیسنسی اور گریس کے ساتھ جائے, تاکہ باقی پبلک میں بھی یہ دیکھے کہ اگر اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے کسی کا ایسا ہوا, تو انہوں نے پھر اپنا وہ ڈیفینس ریکارڈ پر لا کے اور اس طرح سے کیا, اس کو کاؤنٹر ایلیگیشن یا اس طرح سے کر کے دیں گے.
ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ پولیٹیکل تھا, اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی حقیقت ہے؟
دیکھیے یہ تو معاملہ سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیژن میں اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا نا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل تھا یا جو بھی تھا, اس کی تو چیز نہیں. اگر ایک ایلیگیشن آیا ہے کہ یہ پراپرٹیز تھی اور یہ پراپرٹیز مینشن نہیں ہوئی تھی, ٹیکس ریکارڈ میں بھی مینشن نہیں ہوئی, ڈسکلوز نہیں ہوئی نہیں, تو یہ تو پروو ہو گیا. تو پھر اب اس کوشچن میں نہیں جایا جا سکتا کہ یہ کیا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ تھا یا ادر وائز. ابھی آپ جتنے بھی آپ دیکھ لیں الیکشن میٹیریل کے پٹیشن دیکھ لیں, جتنے پولیٹیشینس کتنے بڑے بڑے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے, کیا کورٹ میں ان کے خلاف پروسیڈنگ کرنے والے تھے وہ پولیٹیکل اپوننٹس تھے, تو کیا کسی کوئی ڈسکوالیفیکیشن کوئی اس وجہ سے بچ سکا کہ اس کے خلاف جو پٹیشنز فائل ہوئی, اس کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوئے وہ کسی اپوننٹ نے, اس کے پولیٹیکل اپوننٹ نے فائل کی تھی, سارے ڈسکوالیفائی ہوئے. جب اگر ایک لا کی ایک ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو اپنا کنڈکٹ بتانا ہے, آپ پر برڈن ہے کہ اگر چیز سامنے آئی کہ یہ جو چیز تھی یہ مینشن کیوں نہیں ہوئی تھی, یہ ڈسکلوز کیوں نہیں ہوئی تھی, تو صرف اس گراؤنڈ کے اوپر جب ایک چیز ثابت ہو جائے. ہاں اگر یہ چیز ثابت نہ ہو رہی ہوتی, یہ پراپرٹی ان کے نام پر نہ ہوتی, تو آپ کہتے کہ جی یہ جو آپ سارا کچھ ایلیگیشن ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, نہ میرے ایسی ان کے پاس پراپرٹی تھی نہ کچھ, سارے الزامات غلط ہیں, تو تب کوئی ایسا کوشچن آتا. دیکھیے ایک چیز تو سامنے آ گئی کہ پراپرٹی تھی, یہ بھی آ گیا سامنے کہ وہ ٹیکس ریٹرن میں مینشن نہیں تھی, ان کی بزنس کی بھی جو ٹیکس ریٹرن تھی جمع ہوئی تھی اس کے اندر وہ مینشن نہیں تھی, اس کو مینشن ہونی چاہیے تھی. تو ایک تو آیا, اب یہ اس کی انٹینسٹی کس لیول کی ہے, وہ بریچ کس لیول کا ہے, پینلٹی کس لیول کی وہ یا لائبلٹی کس لیول کی انکر ہوگی, وہ سیکنڈری حیثیت ہے. چیز یہ ہے کہ ایک چیز سامنے آئی ہے, تو اب اس کو اس کے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے یا پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ نہیں ہے, اس کے کوشچن میں نہیں جا رہا. سپریم کورٹ نے اس لیے نہیں گئی اپنے جو میجورٹی اوپینین کے اندر کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹیڈ تھا یا نہیں تھا, ایک ریفرنس آیا, ایک انفارمیشن آئی کہ یہ چیزیں آپ کے جتنے بھی کیسز ہیں ایف بی آر کے پاس, کنسیلمنٹ آف ایسٹس کے آتے ہیں یا منی لانڈرنگ کے آتے ہیں, تو صرف ایسے ہی آتی ہے نا چیز کے, اگر کوئی چیز آ گئی یا اینٹی کرپشن یا نیب کے آتے ہیں, بھائی ایک ایسٹ ہے آپ کے پاس, آپ نے مینشن نہیں کیا تو بتائیے یہ ایسٹ تو آپ کے نام کا آ گیا, آپ نے ریکارڈ میں شو نہیں کیا ہوا تھا, لہٰذا ڈسکوالیفیکیشن یا وضاحت کریں, ریزننگ دیں کہ کیوں آپ نے مینشن نہیں کیا, یا اگر آپ کی یہ ایسٹ جو ہے پراپرٹیز ہیں بیونڈ مینز ہیں, آپ کی اس ارننگ اور سورس آف انکم جو تھی آپ کی آپ کے اس سے میچ نہیں کرتے, تو پھر آپ بتائیے آپ نے کیسے لیے. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ریفر کس نے کمپلینٹ کس نے فائل کی. چیز یہ ہے کہ یہ ایک لیگل چیز سامنے آئی ہے کہ ایک یہ بریچ ہے بظاہر پریما فیشلی, تو اب آپ اس کو بتائیے جسٹیفائی کریں, آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے. تو اس میں یہ کوشچن کے اندر جانا جو ہے وہ غیر ضروری ہے, اور اس وقت جانے کے بجائے اس طرف چیز جانی چاہیے کہ ایک پراپرٹی ہے. اب یہ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈینس ہے, کوئی ریزننگ ہے کہ کیوں انہوں نے مینشن نہیں کی تھی, تو یہ یا یہ یہ بھی کوئی ایسا ڈیفینس لا سکتے ہیں کہ اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تو لہٰذا اس کو کنٹروورشل کرنے کے بجائے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے اور اپنی ایویڈینس دینی چاہیے, تاکہ وہاں سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے باعث طور پر یہ ان کی پوزیشن کلیئر ہو سکے, یہ وہاں سے باعث طور پر بری ہو سکے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس ریفرنس کو خارج کرے.
کس طرف جانا چاہیے؟
قاضی منویر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
اور سمعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف